السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ایام عزا ہیں و ایام سو کے سید الشہداء علیہ السلام و خصوصاً شب شہادت حضرت امام سید ساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ تمام حاضرین خاران گرامی و تمام امت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. یہ ایام محرم الحرام یا ماہ سفر اور بالخصوص ان کے اندر ایام شہادت ائمہ اطہار علیہ السلام و خصوصاً شہداء کربلا اور وہ بزرگان و ہستیاں جنہوں نے یہ عظیم حماسہ خلق کیا ہے تاریخ کے اندر، انہیں یقیناً ایام اللہ کا مصداق قرار دے سکتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید میں بھی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ امت کو ایام اللہ کا تذکر دیں، فذکرہم بایام اللہ. یہ عظیم ایام ہیں و بہت ہی اہم پوری بشریت کے لیے، امت اسلامی کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اور ملت پاکستان کے لیے. ان ایام کی عموماً قدر شناسی نہیں ہوتی، جس طرح ماہ مبارک رمضان بہت ہی باعظمت ایام ہیں اور قرآن میں اور دین میں ان ایام کا بہت اہم مقام ہے، لیکن جب ہم کلچرل لوگوں کے ہاتھ آتا ہے وہ سامنے ماہ رمضان، تو ہم اسے ناقدری کرتے ہیں اور محض چند رسومات میں پورا ماہ رمضان گزار دیتے ہیں. پہلے سے طے شدہ رسومات ہیں، نسل اندر نسل چل رہی ہیں. ایام عزا بھی، ایام محرم و ایام سفر، اشراء محرم بھی زیادہ تر رسومات میں ہی گزر جاتا ہے. اور جس طرح ماہ مبارک رمضان کو قرآن نے اور طرح سے تعارف کروایا ہے، ہمارے اندر اور عنوان سے متعارف ہو چکا ہے. ہمارے ہاں سحری و افطاری کے مہینے کو رمضان کہتے ہیں، اور بہت زیادہ اگر کوئی ماہ رمضان کی پہچان رکھتا ہو اور اس کا حق ادا کرتا ہو تو ماہ رمضان کو روزوں کا مہینہ کہتے ہیں، مشہور یہی ہے روزوں کا مہینہ، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے روزوں کا مہینہ یا سحری اور افطاری کا مہینہ نہیں کہا، بلکہ اسے قرآن کا مہینہ کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس و بینات من الہدی والفرقان. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. نازل ہونے کا مطلب یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے قابل فہم بنایا ہے، ان کی فہم سے بالا تر تھا، ان کی ذہنوں سے بالا تر تھا قرآن، سمجھنا ان کے لیے دشوار تھا، ممکن نہیں تھا، اس لیے قرآن کو ان کے دسترس میں قرار دیا ہے تاکہ سمجھ جائیں قرآن کو. قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ امت کی ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان. یہ حدیث نورانی حضرت نے کئی دفعہ بیان فرمائی ہے. اور شیعہ حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل سنت کی کتب حدیث میں بھی موجود ہے، حدیث ثقلین کے طور پر معروف ہے یہ حدیث، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا قرآن کریم اور اپنی آل و عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم ان سے تمسک رکھو اور جب تک ان دو سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے تم، لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما، جب تک ان دو سے تمہارا واسطہ رہے گا تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی امت اسلامی کسی قسم کی گمراہی کا شکار نہیں ہوگی اگر قرآن و عطرت سے اس کا تعلق رہے، اور سے بھی یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن و عطرت ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، حوض کوثر تک قرآن و عطرت ایک ساتھ رہیں گے۔ قرآن کا مہینہ رمضان المبارک کو قرار دیا ہے اور عطرت کا مہینہ محرم الحرام ہے، رمضان مبارک مہینہ ہے اور محرم حرام مہینہ ہے، حرام یعنی احترام والا مہینہ، حرمت والا مہینہ جس کا بہت زیادہ احترام ہے، اس حد تک احترام ہے کہ ماہ محرم و ماہ ذی الحجہ و ماہ ذی القعدہ ان تین چار مہینوں کے اندر مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ حتیٰ جنگ نہیں کر سکتے، کافروں کے ساتھ بھی جنگ نہیں کر سکتے آپ ان مہینوں کے احترام کی خاطر، لیکن یہ دونوں مہینے مختلف صورتحال سے دوچار ہیں، رمضان قرآن کا مہینہ و محرم عطرت کا مہینہ، آل رسول کا مہینہ ہے، البتہ مناسبتیں الگ الگ ہیں، قرآن اس وجہ سے رمضان اس وجہ سے قرآن کا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور عطرت اس وجہ سے محرم مخصوص ہو گیا کہ محرم میں آل رسول پر ظلم ہوا ہے، نہ کہ آل رسول سے قربت ہوئی ہے یا آل رسول سے تمسک کیا ہے لوگوں نے، ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے اسی امت کے جاہلوں نے اور نادانوں نے اور درندہ صفت لوگوں نے، جس وجہ سے ماہ محرم منسوب ہو گیا ہے عطرت رسول اللہ کے ساتھ، اور دونوں اور اس طرح کے دیگر ایام قرآن کا فرمان ہے کہ یہ ایام اللہ ہیں، ان کا تذکرہ کرو اور لوگوں کو بتاؤ ان ایام کا کہ ان ایام میں کیا کرنا ہے، چونکہ ہم پاکستانی ملت پاکستانی قوم زیادہ تر رسوماتی لوگ ہیں، ہر چیز رسومات کے حد تک رکھتے ہیں، رسومات سے آگے کم جاتے ہیں، زندگی کے سنجیدہ ترین کاموں کو بھی ہم رسومات میں ہی گزار دیتے ہیں یا رسومات کی وجہ سے انہیں ترک کر دیتے ہیں یا رسومات کی وجہ سے تاخیر کر دیتے ہیں، مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کوئی مر جائے پاکستان میں، شیعہ مرے یا سنی یا کوئی بھی پاکستانی فوت ہو جائے، اس کو دفن نہیں کرتے، رکھ کے جنازہ بیٹھے رہتے ہیں، کئی کئی دن بیٹھے رہیں گے، جنازہ خراب ہو رہا ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، دین کا حکم پائمال ہو رہا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے ملیشیا سے کسی رشتہ دار نے آنا ہے، ترکی سے کسی رشتہ دار نے آنا ہے، آسٹریلیا سے کسی نے آنا ہے، کراچی سے کسی نے آنا ہے، فلاں جگہ سے آنا ہے، فلاں رشتہ دار جو زندگی میں اس مرحوم کے ساتھ الیک سلیک نہیں تھی، کسی نے حال نہیں پوچھا تھا، کسی نے بیماری میں اس کا نام نہیں پوچھا تھا، اس کا جنازہ ان لا تعلق لوگوں کے لیے رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، کیوں؟ جنازہ رکھ کے بیٹھے رہنا کہاں سے حکم آیا ہے؟ پاکستان کی رسم ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو جب تک سارے عزیز جنازے پہ پہنچنا آئیں اس وقت تک اس کو دفن نہیں کرتے، جبکہ حکم خدا یہ نہیں ہے، حکم خدا یہ ہے کہ آپ دفن کرو فوراً۔ چند روز قبل ایک مرحوم ہو گئے مومن، مجلس تھی ہماری وہیں پر، مجلس کے بعد اناؤنس ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور صبح جنازہ ہے ان کا، اور پوچھا ہم نے وہ کہاں ہیں، انہوں نے بتایا اپنے نے پوچھا اسپتال میں ہیں، کہاں ہیں، کہا گیا کہ وہ گھر میں ہی ہیں، تو ہم نے کہا کہ پہلے سب سے پہلے ان کو غسل تو دے دو, چونکہ مرحوم کے جب تک جنازہ پڑا ہوا ہے لوگ عزیز آئیں گے, ان کو چھوئیں گے, ٹچ کریں گے, غسل مس میت لازم آئے گا, واجب ہوگا ان پر. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس غسل کا اور اسی طرح زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں, ہمارے ہاں لازمی ہے کہ جب سارے رشتہ دار حاضر ہو جائیں تو میت کو غسل دیتے ہیں. ابھی کچھ رشتہ دار چل پڑے ہیں گھروں سے اور وہ صبح پہنچیں گے, جب وہ حاضر ہوں گے تو ان کو غسل دینا ہے. شریعت الہی, حکم خدا, اس کو بالکل نظر انداز کر کے رسم اپنی جو قائم کی ہوئی ہے اس رسم پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور جنازے پڑے رہتے ہیں, کئی کئی دن خراب ہوتے رہتے ہیں. جنازے کو مرنے کے بعد میت کو رکھنا اس کی بے حرمتی شمار ہوتا ہے. نہ رکھیں اس کو, نہ رونے کے لیے رکھیں, نہ رسومات کے لیے رکھیں, نہ کسی عزیز کے پہنچنے کے لیے رکھیں. آج کل کیمرے آ گئے ہیں, فلم بنا لیں. اگر وہ کہتے ہیں نا آخری وداع کرنا ہے, آخری وداع کا کیا فائدہ ہے؟ مرنے سے پہلے اسپتال میں آتے, اس کا علاج کا خرچہ دیتے, اس کے کوئی دیکھ بھال کرتے, اس کو خوراک اچھی دیتے. کتنے مریض ہیں جو محتاج ہیں, مشکلات میں ہیں, اگر ان کا کوئی تعاون کرتا ان کے ساتھ وہ بچ جاتے, صحت یاب ہو جاتے, خدا و تعالیٰ انہیں تندرستی دے دیتا. زندگی میں کبھی پوچھا بھی نہیں, لیکن اب موت کے لیے اس کا جنازہ رکھ کے ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آ جائیں. یہ رسم ہے ہماری, میں مثال دی ہے, باقی کاموں میں بھی ایسا ہی ہے. مثلا اولاد جوان ہو کے بیٹھ گئی ہے, لڑکی لڑکیاں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں جی ہم یہ رسمیں پوری نہیں ہوں ہماری شادی کی, حکم خدا چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں رسومات کے احترام کے لیے. وجہ یہ ہے کہ ہم سخت رسوماتی لوگ ہیں, پوری زندگی میں رسوماتی لوگ ہیں. کوئی مذہبی تہوار آ جائے, کوئی قومی آ جائے, کوئی بھی آ جائے, ہم نے ترجیح رسموں کو دینی ہے. ماہ مبارک رمضان میں بھی خصوصاً میں خواتین کو اکثر متوجہ کیا ہے کہ خواتین کا ماہ رمضان سارا کچن میں گزر جاتا ہے. ٹوٹل وہ سحری پکانا شروع کرتی ہیں آدھی رات کو اٹھ کے, اور سحری پکا کے پھر اس کے بعد وہ دھونا شروع کر دیتی ہیں, پھر اس کے بعد زور تک وہ دھوتی رہتی ہیں, پھر افطاری کا سامان آ جاتا ہے. افطاری میں بھی ان کو بہت کچھ بنانا ہوتا ہے, 13 ڈشیں انہوں نے بنانی ہوتی ہیں کہ وہ مرد جن کا روزہ ہی نہیں ہے ان کی افطاری کا سامان بنا رہی ہوتی ہیں. خوب یہ ماہ قرآن ہے, خواتین کیا انہوں نے سارا ماہ رمضان کچن میں گزارنا ہے؟ وہ کب اپنی بارگاہ خدا میں کب آئیں گی, وہ قرآن کی خدمت میں کب حاضر ہوں گی, وہ اپنی ذات کی طرف کب متوجہ ہوں گی, وہ اپنے دین کا فرصت ان کو کب ملے گی, وہ کب ان اپنی تکمیل کے لیے کب وقت نکالیں گی؟ وہ ساری عمر ان کی کچن میں, اور ماہ رمضان سارا کچن میں گزر جائے گا, رسومات میں سارا گزر جاتا ہے, سحری اور افطاری کی رسومات میں. اور ہمارے یہاں روزہ ہی نہیں روک لگتے اگر سحری نہ کر سکیں, کہتے ہیں کہ سحری نہیں کی آج. سحری تو روزے کا حصہ نہیں ہے, نہ ضروری ہے سحری. سحری اس لیے کھاتے ہیں تاکہ بھوک نہ لگے دن کو ہمیں, روزے کے لیے سحری شرط نہیں ہے. آپ سحری کو اٹھیں یا نہ اٹھیں, بعض لوگ ہیں ان کو آنکھ ہی نہیں کھلتی ماہ رمضان میں, سورج نکل آتا ہے پھر جاگتے ہیں. جو ہی جاگے ہیں زور سے پہلے پہلے نیت کریں آپ روزے کی, زور سے پہلے اگر نیت کر لی آپ نے دن کو 12-1 بجے سے پہلے پہلے آپ نے کھایا ہے کچھ یا نہیں کھایا, یعنی سحری کے وقت آپ کو روزہ رکھنا ہے, واجب ہے. اگر آپ نے سحری نہیں کی اور روزہ کھا لیا, 60 مسکینوں کا کھانا واجب ہو جائے گا آپ پر, یا 60 روزے رکھنا واجب ہوں گے ایک روزے کے بدلے میں. 60 روزے مسلسل بغیر وقفے کے رکھنا پڑیں گے, اس کو کفارہ کہتے ہیں. مثال یہ اس لیے دی ہے کہ ہم سخت رسوماتی لوگ ہیں, جنازے بھی ہمارے رسموں کے وجہ سے پڑے رہتے ہیں, بچے ہمارے رسموں کی وجہ سے بوڑھے ہوتے رہتے ہیں. کئی گھروں کے اندر لڑکیاں لڑکے اپنی عمر شادیوں کی گزر جاتی ہے, رسمیں پوری نہیں ہو رہی. کیا رسمیں؟ برادری سے رشتہ آئے, ڈگری ہو جائے, فلاں ہو جائے, یہ تو رسومات ہیں ساری, خود سے بنائی ہوئی رسومات ہیں. ماہ محرم الحرام بھی جو بہت اہم مہینہ ہے, عطرت اہل بیت کا مہینہ, البتہ اس وجہ سے عطرت اہل بیت کا مہینہ کہ عطرت نہ کہ عطرت کو مقام ملا ہے اس مہینے میں, بلکہ عطرت پہ ظلم ہوا ہے عطرت رسول پر, اس وجہ سے یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے. اس میں, اس ماہ میں قیام ہے سید الشہداء علیہ السلام کا, اور شہادتیں ہیں اہل بیت کی، آل رسول کی اور ان کے اصحاب و انصار کی، جس میں ایک بہت بڑا حصہ خواتین کا ہے. کربلا کے واقعہ میں بہت بڑا حصہ خواتین کا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو دین نازل نہیں کیے عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ، کہ یہ عورتوں کا دین ہے اور یہ مردوں کا دین ہے. ایک قرآن نازل کیا ہے، وہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے. اس کا تمام قرآن، جتنی آیات قرآن کریم کی ہیں، وہ ساری دونوں کے لیے ہیں. چونکہ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، انسانیت میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، انسانیت میں دونوں انسان ہیں، ایک جیسے انسان ہیں، برابر کے انسان ہیں، ذرا برابر انسانیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو فرق جسمانی طور پر ہے عورت اور مرد کا، یہ ایسے ہی ہے جیسے لباس مختلف ہے، لباس مختلف ہیں، عورتوں کے اور لباس ہیں، مردوں کے اور لباس ہیں. تو لباس کے فرق سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسانیت میں فرق آ جاتا ہے. ایک نے لباس اس طرح کا پہنا ہوا ہے، دوسرے نے لباس اس طرح کا پہنا ہوا ہے. لباس سے تو انسانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہیں دونوں برابر کے انسان، لیکن اپنے اپنے مزاج کا یا اپنے اپنے ضرورت کا لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے. اسی طرح جسم بھی ایک لباس ہے ہمارا، ہماری انسانیت، ہماری روح، ہمارے نفس کے لیے ہمارا جسم بھی ایک لباس ہے. اس لباس میں فرق ہے، نہ کہ روح میں فرق ہے یا انسانیت میں فرق ہے. قرآن مکمل جامع دین ہے، اور عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، سب کے لیے یکساں دین ہے، کسی فرق کے بغیر. تمام آیات قرآن کریم کی، جن کا عدد بھی ہمیں معلوم نہیں، عموماً پاکستان میں سب کی زبانوں پر ہے 6,666، غلط ہے، یہ نہیں ہے، 6,666 آیات نہیں ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن نہیں پڑھتی یہ امت، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کی آیات کتنی ہیں. یہ معلوم نہیں کہاں سے شہرت ہو گئی اس کی 6,666 کی. کچھ چیزیں ایسے رائج ہو جاتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. 6,236 کے قریب آیات ہیں، البتہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی مسالک مذاہب کا آپس میں، کہ بعض اوقات ایک آیت کو انہوں نے دو آیتیں قرار دیا ہے، بعض مذاہب میں دو آیتیں ایک آیت سمجھی جاتی ہیں، اس وجہ سے تھوڑا سا فرق ہے چند آیات کا، اتنا بڑا فرق نہیں ہے. باہر کیف قرآن مجید کی یہ آیات سب کی سب، بسم اللہ سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک، خواتین کے لیے بھی پورا قرآن ہے اور مردوں کے لیے بھی یکساں ہے. اسی طرح دین کا باقی حصہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. محرم الحرام، یہ ایام، یہ بہت اہم ایام اس وجہ سے ہیں کہ عموماً لوگ معمول کی زندگی میں، امام حسین علیہ السلام نے جس طرح فرمایا ہے کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں، اگرچہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن جب بندگی کرنی ہوتی ہے، غلامی کرنی ہوتی ہے، تو اللہ کی نہیں کرتے بلکہ دنیا کے غلام ہوتے ہیں، دنیا کی پرستش کرتے ہیں، دنیا کے پجاری ہوتے ہیں. ودین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر ہوتا ہے، زبان سے آگے دین نہیں ہوتا. یحیطونہ ما درت معائشہم، جب تک ان کی دنیا، ان کی معیشت، ان کی درآمد و انکم دین سے حاصل ہوتی رہتی ہے، یہ دیندار رہتے ہیں. اور جب امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں، قلت دیانون اذا محسو بالبلاء، قلت دیانون، جب آزمائے جاتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں، تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. اس فرمان کی روشنی میں ہمیشہ ایسے رہا ہے کہ زبانی کلامی دیندار بہت رہے ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آیا ہے، امتحان کا وقت آیا ہے، دیندار بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش اس وقت پیش آئی، واقعہ کربلا کے وقت. واقعہ کربلا کی بنیاد یہ بنی کہ امیر شام اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے بیٹے کو جانشین بنا گیا، جبکہ کسی لحاظ سے بھی یہ جواز نہیں تھا یزید کو حاکم بنانے کا، اسلامی امت کا، اسلامی مملکت کا کسی بھی لحاظ سے جواز نہیں تھا. دنیاوی لحاظ سے سوچیں تو بھی کوئی جواز نہیں بنتا تھا، دینی لحاظ سے سوچیں تو بھی کوئی جواز نہیں بنتا تھا، شیعہ مذہب کے مطابق سوچیں تو بھی کوئی جواز نہیں بنتا، سنی مذہب کے مطابق سوچیں تو بھی کوئی جواز نہیں بنتا، انسانیت کی بنیاد پر سوچیں تو بھی کوئی جواز نہیں بنتا۔ یزیدیت یا یزید اس طرح کا شخص تھا، فاسق، فاجر، شراب خار اور فحشاء و منکرات کا مرتکب ہونے والا۔ میں ایک نمونہ بیان کرتا ہوں یزید کی، یہاں سے شخصیت دیکھ لیں کہ اس کو کہاں بٹھایا گیا اور تھا کیا وہ۔ اس نے بندر پالا ہوا تھا، بندر اس نے پالا ہوا تھا اور کتے پالے ہوئے تھے اس نے، کتوں کا اس کو بہت شوق تھا۔ بندر اس نے خصوصی پالا ہوا تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، بندر باز آدمی تھا یہ۔ اور جب حاکم بن گیا تو بھی تخت پر جب بیٹھتا تھا تو اسپیشل ایک تخت اس نے بندر کے لیے بنوایا تھا، پالتو بندر تھا سدایا ہوا، اس کو ساتھ بٹھاتا تھا اور اس کے بعد حکومتی فرمان جاری کرتا تھا یا کوئی مسئلہ آتا تھا۔ ظاہر ہے حاکم کے پاس مملکت کے مسائل روز آتے ہیں، کہیں مشکل ہے، کہیں پیسہ دینا ہے، کہیں بیت المال خرچ کرنا ہے، کہیں فیصلے کرنے ہیں، ان ساری چیزوں میں جب بھی کوئی یہ فیصلہ کرتا تھا تو اس فیصلے کی تائید اپنے بندر سے لیتا تھا، بندر سے کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ سدایا ہوا بندر تھا، بندر سارے ہلا دیتا تھا، یہ کہتا تھا ٹھیک ہے۔ حتی شرعی مسائل، جب یہ فساد و فاشا کا مرتکب ہوتا تو کچھ مسلمان متدینین بھی موجود تھے، دیندار لوگ، وہ اس کو روکتے تھے، ٹوکتے تھے کہ یہ تو جو کچھ کر رہا ہے یہ شریعت کی نگاہ سے حرام ہے، وہ غلط ہے۔ اور شریعت کا مذاق اڑانے کے لیے بندر سے پوچھتا تھا کہ بندر تو بتا کہ یہ کیسے ہے، یہ حکم شرعی کیسے ہے، تو بندر کوئی بھی حرکت کرتا تو وہ کہتا نہیں، بندر نے تیری بات رد کر دی۔ یعنی علماء مفتیوں کی بات ایک طرف، بندر کی بات ایک طرف۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے انسان کو کون دنیا میں، آج کی دنیا میں کون اس کو حاکم مانے گا؟ مسلمان حاکم مانے، غیر مسلمان اس کو حاکم مانے، کرسچن اس کو حاکم بنائیں گے، یہود اس کو حاکم بنائیں گے، ہندو اس کو حاکم بنائیں گے، سکھ اس کو اپنا حاکم بنائیں گے، کوئی سنجیدہ انسان اس طرح کے شخص کو حاکم نہیں بناتا، لیکن مسلمانوں کا حاکم اس کو بنا دیا گیا۔ حاکم بنانے کے بعد جو ایک یہ عجیب کام ہوا، یزید حاکم بن گیا، اس سے زیادہ عجیب کام یہ ہوا کہ اتنی بڑی مملکت کے اندر، مسلمان امت کے اندر کوئی بھی بولا نہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا، خاموشی اختیار کی سب نے۔ جس طرح رات کے مجالس میں میں نے جو عرض کیا ہے کہ صرف شاید آپ میں سے بعض تشریف لاتی ہوں گے قاہران، کہ صرف کوفہ والوں کو اعتراض ہوا، کوفہ کے علاوہ نہ مدینہ والوں نے اعتراض کیا، نہ اہل مکہ نے اعتراض کیا، نہ یمن میں اعتراض ہوا، نہ بصرہ میں اعتراض ہوا، بڑے بڑے لوگ موجود تھے اس وقت اور بہت سارے صحابہ بھی اس وقت موجود تھے، بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں، انہوں نے بھی یزید کے حاکم بننے پر اعتراض نہیں کیا۔ انہیں کا ہماری بلا سے ہمارا تو چولہا جل رہا ہے، ہمارا گھر چل رہا ہے، ہماری ملازمتیں ہو رہی ہیں، ہماری دکان لگی ہوئی ہے، ہماری مارکیٹ چلتی ہے، کاروبار بزنس ہو رہا ہے، ہمیں کیا لگے ان چیزوں سے کہ حاکم یزید ہے یا یزید کا باپ ہے یا کون ہے۔ لا تعلقی اختیار کی انہوں نے۔ فقط سید الشہداء علیہ السلام نے، انہیں توقع بھی تھی کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام یزید کی حاکمیت کو، نہیں مانیں گے، چیلنج کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ لہذا انہوں نے پہل کر کے امام کو طلب کیا اور کہا کہ آپ جلدی یزید کی حکومت کو مانیں، تسلیم کریں، بیعت کریں، ورنہ حکم یہ آیا ہے۔ دمشق سے امام کو مدینے میں طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ بیعت کریں ورنہ آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ امام نے انہیں کہا کہ کل دیکھتے ہیں، پہلے تو انکار کیا کہ میں نہیں کرتا اس کی بیعت، انہوں نے اصرار کیا، امام نے کہا کہ کل دیکھتے ہیں، تم بھی صبح کرو اور ہم بھی صبح کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر امام نے صبح اٹھ کے واضح طور پر مخالفت کی اور مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور مدینہ کے جتنے بڑے بڑے معتبر لوگ تھے خاندان، ان سب کو جا کر امام نے بتایا کہ یزید آ گیا ہے برسر اقتدار، اور یزید کا مطلب یعنی اسلام کی فاتحہ پڑھ دو، اذ قد بولیت الامت براء مثل یزید فعل الاسلام السلام، جب یزید جیسا حاکم بن گیا ہے پس اسلام کی فاتحہ پڑھ دو، تم اسلام نہیں بچے گا ابھی. ایسے میں فریضہ ہے امت کا، علماء کا، ہر ایک کا فریضہ ہے کہ وہ دین کی بقا کے لیے، اسلام کے لیے قیام کرے، ایسے حاکم و حکومت کی مخالفت کرے یا ایسے افراد کی جو دین ہی نابود کر رہے ہیں، دین کی تعلیمات کو تمسخر اڑا رہے ہیں. امام علیہ السلام نے قیام کیا، اہل مدینہ کو دعوت دی، ساتھ شامل نہیں ہوئے، شہر مدینہ کے اکثر لوگ امام کے ساتھ نہیں آئے، بہت بڑی تعداد میں رہتے تھے، لاکھوں افراد. مکہ تشریف لے گئے امام، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، 8 ذی الحجہ تک امام مکہ میں تشریف فرما رہے، اور حاجیوں کو اور تمام لوگوں کو جو مکہ میں ایام حج میں آئے ہوئے تھے، ان سب کو امام نے دعوت دی کہ او میرے ساتھ اٹھو قیام کریں، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، اپنے حج میں لگے رہے، امام کے ساتھ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے بہت سارے علاقوں میں اپنے قاصد بھیجے، پیغام بھیجے، یمن کی طرف پیغام بھیجا، بصرہ میں پیغام بھیجا، مصر کی طرف پیغام بھیجا، کہیں سے بھی مدد امداد کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. صرف کوفہ والوں نے آمادگی ظاہر کی کہ وہ رات کی مجلس میں موضوع بیان ہو رہا ہے، اگر آپ سن رہی ہیں تو وہاں اس کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں، کوفہ والوں نے کیوں خط لکھے اور کیا ہوا. خب اس دوران جب امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، وہ جو نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام نے سب کو دعوت دی، مردوں کو اور تمام بڑی شخصیات کو، اور وہ نہیں نکلے. جو شخصیات امام کے ساتھ آئیں ان میں سے ایک بہت عظیم المرتبت ہستی جناب ثانی زہرا حضرت زینب اولیاء سلام اللہ تعالی علیہا ہے. خب امام کی ہمشیرہ ہیں، اہل بیت کی ایک اہم ہستی ہیں، شخصیت ہیں، لیکن عورت ہیں، خاتون ہیں. امام نے دعوت نہیں دی انہیں کہ آپ میرے ساتھ آئیں، یہ توجہ فرمائیں خواہران گرامی سب آپ. حضرت زینب نے خود آ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ اس کام میں، اس نہضت میں، اس قیام میں میں شریک رہنا ہے. ہمارے ہاں یہ تصور، چونکہ ہم عموماً دین سیکھا ہے، خصوصاً کربلا کے بارے میں تو ہم نے مکمل مجالس ہی سنی ہیں، اس کے علاوہ مطالعہ نہیں کیا ہے، کسی نے شاید اکا دکا مطالعہ، اس مجلس میں بھی بہت کم ہوں گی ایسی خواتین جنہوں نے کوئی کتاب پڑھی ہو کربلا کے موضوع پر، تاریخ پڑھی ہو، اکثر نے مجالس ہی سنی ہیں، اور مجالس پڑھنے والے بھی ہو بہو آپ کی طرح ہیں، انہیں بھی کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ بھی کسی اور کی مجلس سن کے آپ کو آ کے سنا دیتے ہیں مجلس. ایک آدمی مضمون بناتا ہے، دوسرا سب سے تو نہیں بنتے نا مضمون، مثلا ابھی ترانے ہیں یا نوحے ہیں تو آپ میں سے ہر آدمی نے تو ایک نوحہ نہیں بنایا ہوا، نوحہ بنانا مشکل ہے، نوحہ لکھنا مشکل ہے، نوحے پہ سر لگانا مشکل ہے، نوحے کو ردم کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل، لہذا ایک نوحہ خان یہ کام کرتا ہے ساری امت کی زبان پر چڑھ جاتا ہے، وہ اس کی لگی ہوئی دھن سب پکار لیتے ہیں. مجلسیں بھی پڑھنے والے اسی طرح ہیں، مجلس تیار کرنا مشکل ہے، مجلس بنانا مشکل ہے، مجلس پڑھنا مشکل ہے، لہذا یہ کام ایک آدمی کرتا ہے، جیسی بھی مجلس ہو، صحیح ہو یا غلط، ایک آدمی مجلس تیار کرتا ہے، وہ کسی جگہ پڑھتا ہے، دوسرے اس کی کیسٹ سن کے پھر مختلف علاقوں میں جا کر وہ بھی لوگوں کو وہی سنا دیتے ہیں، جو وہ بھی مطالعہ نہیں کرتے. ظاہر ہے بغیر مطالعہ کے، بغیر اسٹڈی کے جب مجالس پڑھی جائیں تو ان میں پھر انسان اپنی ہی خیالی باتیں جوڑ جوڑ کے بیان کرتا رہتا ہے خود سے ہی. مثلا ابھی بہت سارے موضوعات کے بارے میں آپ کے پاس معلومات کم ہوں گی، لیکن آپ کو مجبور کیا جائے کہ ادھر 10 منٹ بولیں آپ اس موضوع پر، آپ کیا بولیں گی؟ اب جو منہ میں آ رہا ہے، جو ذہن میں آ رہا ہے بولنا شروع کر دیں، چونکہ 10 منٹ تو آپ نے پورے کرنے ہیں کسی طرح سے. اب یہی کام ہوتا ہے، عام بٹھا دیتے ہیں یا کھڑا کر دیتے ہیں لوگوں کو, آؤ مجلس پڑھو, وہ بھی جو آتا ہے, چونکہ انہیں پتہ ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے کو بھی کوئی پتہ تو نہیں ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ صحیح ہے, یا ہم جو پڑھیں وہ سمجھتے ہیں صحیح پڑھ رہا ہے, ٹھیک پڑھ رہا ہے. کم از کم یہ کام کریں. خواہران گرامی, میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کربلا کے موضوع پر ایک کتاب ضرور پڑھیں. دو طرح کی کتابیں ہیں, دونوں میں سے ایک ایک کتاب پڑھ لیں. دو طرح کی کتابیں, یعنی ایک تاریخ کربلا ہے اور ایک تجزیہ کربلا کا, حالات کا تحلیل و تجزیہ ہے, تفسیر ہے. تاریخ کے طور پر کئی کتابیں ابھی اردو میں چھپ چکی ہیں. ایک کتاب ہے لہوف, سید ابن طاووس کی کتاب ہے, اردو میں ترجمہ چھپ چکا ہے, پڑھیں, مطالعہ کریں ان کا, لہوف کا. ایک ہے ابی مخنف کتاب, مقتل ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, آپ پڑھنا چاہیں تو دو دن میں یا بعض ایک رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اتنی مختصر سی کتاب ہے. اس میں آپ کو مستند تاریخ مل جائے گی. اور ایک حماسۂ حسینی ہے, شہید مطہری کی کتاب, البتہ وہ تجزیاتی کتاب ہے, وہ صرف تاریخ نہیں ہے, اس میں تجزیہ بھی موجود ہے کہ یہ مختلف واقعات کربلا کے کیسے ہوئے. اگر کربلا کو سمجھنا چاہیں تو شہید مطہری کی کتاب ہے حماسۂ حسینی, اور اگر کربلا کی تاریخ سے آگاہ ہونا چاہیں تو یہ دو کتابیں اور بھی ہیں, لیکن یہ دو میں نے نام لیے کہ یہ پڑھیں تو آپ کو مستند واقعات کا علم ہو جائے گا. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے اور دوسروں نے بیان کیا کیا ہے. یہ جملہ شاید پہلے سنا ہوگا, میں نے بیان کیا کہ ایک ذاکر پڑھ رہے تھے, مجلس پڑھ رہے تھے, انہوں نے ایک روایت تاریخ کی پڑھی, ایک جملہ, اور کہا کہ یہ جو میں نے جملہ بیان کیا یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ جو کچھ میں بولوں گا, اس نے کہا وہ میں غریب کی اپنی محنت ہے, وہ تاریخ میں لکھا ہوا نہیں ہے. مورخ نے بھی محنت کی ہے, غریب نے بھی محنت کی ہے. مورخ کا ایک جملہ ہے, غریب کا ایک گھنٹے کا مضمون بن گیا, اپنی طرف سے اس نے جو ملا کے بیان کر دیا, کہا کہ یہ. آپ ضرور مطالعہ ضرور کریں تاریخ کا, یہ بہت اہم ہے. نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے جو تصویر سنی ہے جناب سیدہ ثانیہ زہرا کی, وہ یہ کہ کیوں جناب سیدہ ساتھ گئیں, سید الشہداء کے بہن بھائی کی محبت کی وجہ سے گئیں. یعنی امام حسین کیوں نکلے, دین کی خاطر. حضرت زینب کیوں نکلیں, بھائی کی خاطر. یہ ناانصافی ہے حضرت زینب کے ساتھ, سخت ناانصافی ہے ان لوگوں کی جو مطالعہ نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں, حق حضرت زینب ادا نہیں کرتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت زینب کی شدید محبت تھی سید الشہداء کے ساتھ, بہت شدید محبت جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. یہ مسلمات میں سے طے شدہ ہے, لیکن اس قیام میں شمولیت صرف بھائی کی محبت کی وجہ سے نہیں تھی, بلکہ احساس وظیفہ و احساس ذمہ داری, وہی چیز جس نے امام حسین علیہ السلام کو گھر سے نکالا, یعنی دین خدا, اسی چیز نے حضرت زینب کو بھی گھر سے نکالا. بہن بھائی ایک مقصد کے لیے نکلے, نہیں یہ کہ بھائی دین کے لیے نکلے اور بہن بھائی کے لیے نکلی. یعنی اس صورت میں پھر کیا ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی خاطر نکلے ہیں اور حضرت زینب اپنے احساسات کی خاطر, بھائی کی محبت کی خاطر نکلی ہیں, نہ وہ بھی خدا کی خاطر. لہذا حضرت زینب نے اصرار کیا آ کر, سید الشہداء نہیں مان رہے تھے کہ آپ نہ آئیں. کیوں نہ آئیں؟ اس لیے کہ آپ کے شوہر ہیں عبداللہ ابن جعفر, جو امام کے ساتھ نہیں آئے, کسی وجہ سے وہیں مدینہ میں ہی رہے, اور آپ کی اولاد ہے, حضرت زینب کے بچے تھے, بیٹیاں تھیں اور بیٹے, کہ عموماً دو بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جو کربلا میں تھے, باقیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. چونکہ وہی عرض کیا نا کہ پڑھتے نہیں ہیں, کہ مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ اولاد کتنی تھی جناب سیدہ کی. سید الشہداء نے فرمایا کہ آپ نہ آئیں, یہ سفر دشوار ہے, اور آپ جب بی بی نے بہت اصرار کیا کہ مجھے ہر صورت میں آنا ہے آپ کے ساتھ, اس مہم میں شامل ہونا ہے, سید الشہداء نے اس وقت شرط رکھی کہ آپ جو پہلے جا کر اپنے شوہر جناب عبداللہ سے اجازت لے کر آؤ, اگر وہ اجازت دیں تو پھر آپ آ جانا. اور ایسا ہی کیا, بی بی گئیں اور جا کر جناب عبداللہ سے کہا کہ شرعی حق آپ کا ہے, مجھے جانے دو آپ. اور بی بی نے کہا کہ اگر نہیں جانے دو گے تو میں نہیں جاؤں گی, رک جاؤں گی. لیکن وہیں جناب سیدہ نے فرمایا کہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. جناب عبداللہ نے بھی اجازت دے دی, کہا کہ آپ جائیے. یہاں ایک موضوع بہت اہم آپ کی توجہ کے لیے ضروری ہے, اس پر کئی مجالس ہوئی ہیں, اگر میسر آئیں یہاں سٹال پر یا کسی بھی جگہ سے, انٹرنیٹ پر ہیں, جن کے رسائی میں ہیں انٹرنیٹ وہاں سے یہ موضوع سن سکتی ہیں اور سنیں. ایک موضوع ہم نے بیان کیا ہے غم حسین کے نام سے, غم حسین, ہم حسین, غم حسین. غم حسین جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے, عام مومنین و مومنات و مسلمین کے ذہنوں میں, وہ یہ کہ سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر جو غم ہے, اس کا نام ہم نے غم حسین رکھا ہوا ہے. خوب, چونکہ وہ امام کے بارے میں ہے اس وجہ سے غم حسین ہے. ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں آپ اس غم کو غم حسین علیہ السلام ہے, چونکہ امام کے بارے میں ان کی شہادت اور ظلم و ستم جو ان پر ہوئے اس کے بارے میں یہ غم ہے. یہ ایک معنی ہے غم حسین کا. ایک معنی غم حسین کا ہے وہ غم جو امام حسین علیہ السلام کے دل میں تھا, نہ جو ہمارے دل میں ہے امام کے بارے میں, وہ غم جو امام کے دل میں تھا. غم کا تجربہ سب کو ہے, یا چھوٹے بڑے جو بھی تشریف فرما ہیں خاران, آپ سب کو غم تجربہ کیا ہوا ہے. آج کل کی دنیا تو ہے ہی ساری غم کدا ہے, غم ہی غم ہے, ہر طرح کے, دنیا کا غم, مال کا غم, گھر کا غم, صحت کا غم, فلاں کا غم, غم بہت ہیں. اور عموماً بعض اوقات انسان کو غم حرکت دیتا ہے, اٹھاتا ہے. مثلا اگر کسی کا بچہ گھر نہیں آیا تو ماں گھر میں آرام سے نہیں بیٹھتی, اور باپ کو بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی, دوسرے اہل خانہ کو بھی نہیں بیٹھنے دیتی. ان کو کہتی ہے جو جا کے دیکھو بچہ کہاں ہے, اور کوئی بھی نہ جائے تو خود اٹھ کے باہر چلی جاتی ہے. کس چیز نے ماں کو نکالا گھر سے؟ بچے کے غم نے. غم انسان کی فطرت کا حصہ ہے, جس طرح خوشی انسان کی فطرت کا حصہ ہے, اسی طرح غم بھی حصہ ہے. غم اس حالت کا نام ہے. غم عربی زبان میں غمام سے ہے, اصل لفظ عربی غمام ہے, غمام سے غم بنا ہے. غمام بادل کو کہتے ہیں, وہ گٹا جو آ کے چھا جاتی ہے. یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے اوپر عموماً کالی گٹا چھا جاتی ہے آ کر, خصوصاً یہ خزاں کی بارشیں جب آتی ہیں تو آ کے بادل, ابھی آئے گا موسم ایسا کہ بادل بن جائیں گے اور شاید ایک ہفتہ تک چھائے رہیں, سورج نہیں نکلتا. ایسے بادلوں کو عربی زبان میں غمام کہتے ہیں, یعنی ایسے بادل جو آ کر زمین کے اوپر چھا جاتے ہیں اور ہٹنے کا نام نہیں لیتے. اسی سے غم نکلا ہے. غم وہ حالت ہے جو انسان کے دل پہ آ کے حاوی ہو جائے, چھا جائے اور ہٹنے کا نام نہ لے, اس حالت کو غم کہتے ہیں. جب کسی پر غم طاری ہوتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی. غمگین لوگوں کو نیند, بستر پہ لیٹ بھی جائیں لیکن آنکھ نہیں لگتی ان کی, جاگتے رہتے ہیں. ان کو بھوک بھی نہیں لگتی, ان کو چین بھی نہیں آتا, ان کو کسی کی بات پسند بھی. بہت سارے دیکھے ہوں گے, ابھی ممکن ہے بہت ساری خواتین غمگین بیٹھی ہوں گی. البتہ عموماً خواتین کے غم کیا ہوتے ہیں؟ چوڑی نہیں ملی, انگوٹھی نہیں ملی, جوڑا نہیں ملا, جوتا نہیں ملا, ماں کے گھر نہیں جانے دیا, فلاں نہیں ہوا مجھے, یہ میری ڈیمانڈ پوری نہیں کی. عموماً یہ چھوٹے چھوٹے غم خواتین کہیں گے. میں آؤں گا اس موضوع کی طرف. غم کا تجربہ سب کو ہے. جب غم آتا ہے انسان کے دل میں تو غم انسان سے آرام, سکون, چین چھین لیتا ہے, اور غم ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتا, سونے نہیں دیتا, غم اٹھاتا ہے انسان کو. سید الشہداء علیہ السلام بھی ایک غم تھا امام کے اندر دل میں, جس نے امام کو گھر سے نکالا, مدینے سے نکالا, شہر سے نکالا, مدینہ تو رسول سے نکالا. وہ اصل وہ غم حسین ہے. ہم مجلس میں جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں غم حسین میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں. سب سے بڑی سعادت دنیا میں یہی ہے جس کو خدا یہ توفیق دے گے کہ وہ غم حسین میں شریک ہو جائے. لیکن ہم حسین علیہ السلام کے بارے میں جو غم رکھتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں, مجلس غم میں شریک ہوتے ہیں, غم حسین میں شریک. چونکہ غم حسین میں اگر شریک ہوں تو غم حسین ہم سے بھی گھر چھڑا دے گا, غم حسین ہم سے بھی نیندیں چھڑا دے گا, غم حسین ہم سے بھی چین چھڑا دے گا. اس غم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غم جس کے اندر پیدا ہوگا اسے آرام نہیں ہوگا. باقی سارا مدینہ سویا ہوا تھا, آرام سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اور سید الشہداء کو چین نہیں آ رہا. غم حسین وہ ہے جو حسین علیہ السلام کو گھر سے مدینہ سے نکال کے کربلا میں مقتل میں لے آتا ہے. اس غم کا نام غم حسین ہے. اور وہ جو ہم نے حاصل کرنا ہے توفیق سعادت, کہ یہ غم جو سید الشہداء کے دل پاک میں تھا وہ غم حسین علیہ السلام کے پیروکاروں کے اندر پیدا ہو جائے. جناب زینب کو کس غم نے گھر سے نکالا؟ نہ بھائی کے بچھڑنے نے, اسی غم نے جو سید الشہداء کے دل میں تھا. یعنی سید الشہداء نے جو دیکھا کہ یزیدیت برسر اقتدار آئی ہے, دین خدا ختم ہو جائے گا, امت اسلامی نابود ہو جائے گی, حرمت ہر چیز کی پائمال ہو جائے گی, اس غم نے امام کو نکالا. اور امام کو ناصرین کی ضرورت تھی, انصار کی ضرورت تھی. سب سے پہلی ناصرہ خود بہن بنی, اسی بصیرت و اسی آگہی کی وجہ سے جو سید الشہداء نے تشخیص دی تھی. اس لیے بی بی کا اصرار تھا کہ مجھے ہر صورت میں آپ کے ساتھ آنا ہے, کہ میں کیسے گھر میں بیٹھوں, آپ چلے جائیں دین خدا کی خدمت کے لیے, میں گھر میں بیٹھی رہوں, مجھے بھی یہی کام کرنا ہے. اس لیے بی بی نکلی احساس وظیفہ و احساس ذمہ داری کر کے, احساس فریضہ کر کے. خارانی گرامی, یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ میں نے بہت ساری مجالس میں یہ موضوع بھی بیان کیا ہے, شاید آپ میں سے بعض نے سنا ہوگا, کہ عزاداری رسم نہیں ہے, عزاداری رزم ہے, رزم جنگ. کہ کربلا رسم نہیں ہے, عزاداری رسم نہیں ہے, بلکہ عزاداری رزم ہے, جنگ ہے. رزم جنگ کو کہتے ہیں. اور عزاداری بزم نہیں ہے, جو عموماً استعمال بھی ہوتے ہیں یہ رسمیں, بزم نہیں ہے. بزم یعنی محفل, مجلس, جس میں تقریریں ہوں, جس میں باتیں ہوں, جس میں گفتگو, اور پھر اٹھ کے سنانے والے بھی گھر چلے جائیں, سننے والے بھی گھر. بزم منعقد ہوتی ہے پھر برخاست ہو جاتی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. بزم ہم نے بزم رکھی ہے, بزم ادب, بزم شعر, بزم سخن, یہ بزم گفتگو. بزمیں ہوتی ہیں, بولنے والے آتے ہیں بول کے چلے جاتے ہیں, سننے والے سن کے چلے جاتے ہیں. عزاداری بزم نہیں ہے, عزم ہے. عزم زینبی اور رزم زینبی کا نام عزاداری ہے. یہ ایک جنگ ہے جو حضرت زینب نے لڑی ہے اور وہ سنت قائم کی ہے. لہذا اس میراث کو سمجھیں جو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے عزاداری کے نام سے, جس کے بارے میں بہت غلط فہمیاں عزاداری کرنے والوں کے ذہن میں بھی ہیں اور کچھ اکثریت کے ذہن میں ہیں جو عزاداری میں شامل نہیں ہیں, عزاداری پر اعتراض کرتے ہیں. جس طرح پاکستان میں ایک بڑی اکثریت مسلمانوں کی, وہ عزاداری کو قبول نہیں کرتے, اور ابھی فتنے شروع کیے ہیں اس کو محدود کرنے کے لیے, اس کو پابندیاں لگانے کے لیے. جو عزاداری کرتے ہیں انہیں بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ عزاداری کیا ہے, اور جو عزاداری کے مخالف ہیں انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ عزاداری کیا ہے. جب عزاداری کرنے والے صرف رسم بجا لاتے ہیں, مخالفت کرنے والے بھی مخالفت کرتے ہیں رسم کی, لیکن جب عزاداری کرنے والوں کو پتہ ہوگا یہ رزم ہے, یہ رسم نہیں ہے، اور رزم کی مخالفت نہ کرو بلکہ رزم میں آ کر سارے شامل ہو۔ یہی تھا، بی بی جب کوفہ کے بازار میں گئیں، دیکھا کہ اہل کوفہ رو رہے ہیں، ان میں سے پہلے تو خوش بیٹھے تھے جشن کے لیے کہ قیدی آئے ہیں، باغی آئے ہیں، جب دیکھا تو پہچان لیا اور رونے لگے۔ اور اس وقت بی بی نے انہیں دیکھ کر یہ کہا کہ یہ نہیں ہے کافی کہ تماشائیوں کی جگہ پر بیٹھ کر تم رونے رہو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو، اس رزم میں داخل ہو تم بھی، تمہیں کربلا آنا چاہیے تھا اور تمہیں اس کاروان میں شامل ہونا چاہیے تھا، کاروان سے باہر بیٹھ کر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کاروان کا حصہ بننا چاہیے تھا تمہیں۔ یہ رزم ہے و یہ عزم ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ یہ رزم و عزم زینبی ہے کیا چیز۔ پہلے قدم پر بی بی خود تیار ہوئیں، سید الشہداء نے مردوں کو دعوت دی، بہت سارے بنو ہاشم و غیر بنو ہاشم کو، ان میں سے اکثر نہیں آئے، جناب سیدہ زینب کو دعوت نہیں دی، بی بی خود آئیں، چونکہ پتہ تھا کہ یہ میرا وقت ہے ساتھ دینے کا، اور وہی غم جو سید الشہداء کا تھا وہی غم حضرت زینب کے پاس بھی تھا، اس لیے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھی، اپنے بچوں کو بھی لیا اور ساتھ چل پڑی۔ پھر پورے سفر کے دوران یوں نہیں کہ سید الشہداء دین خدا کی خاطر قیام کر رہے ہیں اور حضرت زینب فقط ساتھ سفر کر رہی ہیں، اور وہ بھی بھائی کی محبت فقط نہ، مکمل طور پر سفر کے اندر جتنی ذمہ داریاں ہیں سب میں شریک ہیں، سارے کاموں میں شریک ہیں۔ امام کا کام ہے لوگوں کو آگاہ کرنا، جناب سیدہ بھی لوگوں کو آگاہ کر رہی ہیں، امام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بی بی لوگوں کو دعوت دے رہی ہے، اسی طرح جو کام امام انجام دے رہے ہیں ساتھ ساتھ امام کی اطاعت کرتے ہوئے بی بی بھی انجام دے رہی ہے، کسی قدم میں پیچھے نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ امام کے لیے میدان زیادہ وسیع تھا، بی بی کے لیے تنگ تھا، ہر ایک کے ساتھ بات نہیں کر سکتی تھی، حجاب میں رہ کر، پردے میں رہ کر۔ ہمارے یہاں جو تصویر بتائی گئی ہے حضرت سیدہ کی، وہ یہ کہ بی بی کو چلنا بھی نہیں آتا تھا، یہی پڑھتے ہیں نا سنا ہوئے مجالس میں ہم، کہ کبھی علی علیہ السلام کہتے تھے کہ بی بی کبھی تھوڑا تھوڑا چلا بھی کر گھر میں۔ خب یہ کیسی تصویر آپ بیان کر رہے ہو جناب سیدہ کی، یہ تو اس بی بی کی بیٹیاں ہیں کہ جنہوں نے چکیاں پیس پیس کے، جن کے ہاتھوں میں خون رستا تھا، اتنے کام کرتی تھی جناب سیدہ گھر کے اندر۔ جناب زینب اولیاء تمام جہاں بھی تھیں، پہلے مدینہ میں کربلا سے پہلے، پھر دوبارہ مدینہ میں آئیں کربلا کے بعد، مدینہ سے کربلا سے پہلے جتنی مدت رہیں جناب سیدہ خواتین، مدینہ کی خواتین کو درس دین درس قرآن دیا کرتی تھیں، مفسرہ قرآن تھیں بی بی، اور بہت ساری خواتین مدینہ کی شاگرد تھیں جناب زینب اولیاء کی، جناب سیدہ نے ان کو دین و شریعت سکھائی تھی۔ وہ کیسے کہتے ہیں چلنا نہیں آتا تھا بی بی کو، اس طرح مضبوط عزم و حوصلہ تھا۔ اس سارے سفر میں بی بی ساتھ رہی، قدم بے قدم ساتھ رہی، جو کربلا کا وقت آیا تو اوج پہ مصائب پہنچے اور جناب سیدہ نے برداشت کیے۔ شب عاشور روایات میں ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جناب سید ساجدین کو وصیتیں کیں، آخری رات تھی امامت کی وصیتیں اور امانتیں دینے کے لیے، بی بی بھی سن رہی تھی اسی خیمے میں، جب یہ جملے سنے تو رونے لگی اور پوچھا کہ آپ کی وصیتوں سے یہ لگتا ہے کہ آج آخری رات ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں آج آخری رات ہے، کل شہید ہو جائیں گے اور جدائی ہو جائے گی۔ یہ سن کر بہت روئیں جناب سیدہ، اتنی روئیں کہ غشی تاری ہو گئی بی بی پر۔ سید الشہداء علیہ السلام ہوش میں لائے، بی بی کو ہوش میں لا کر پھر اس کے بعد گفتگو ساری بی بی سے کی اور بتایا کہ اگر آپ اس طرح غشی تاری ہوگی تو میں تو کل تک ہوں، میں ہوں آپ پر غشی تاری ہوگی، میں ہوں کل تک، لیکن کل جو کچھ ہونا ہے وہ تو اس سے بھی سخت مارکا ہوگا، اور اگر آپ اس طرح بے ہوش ہوتی رہی، بار بار غشی تاری ہوتی رہی، تو بعد کا جو مرحلہ ہے جس کی قیادت آپ نے کرنی ہے، جس کی رہبری آپ نے کرنی ہے، وہ تو اس سے بھی سخت مرحلہ ہے۔ شہید مطہری اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ امام نے بی بی کو جب یہ جملے بیان فرمائے, اس کے بعد جناب سیدہ کی شجاعت و عزم و حوصلہ اتنا بڑھ گیا, اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو گئی بی بی اس وقت. اس کے بعد بی بی نے بیتابی نہیں کی اور مکمل طور پر عزم کر لیا کہ یہ کاروان میں نے سنبھالنا ہے اور یہ ذمہ داری سنبھالنی ہے. روز عاشور کے واقعات میں مکمل طور پر بی بی شریک رہیں, بہت سارے امور میں امام کے ساتھ رہیں, حتیٰ جب بی بی کے بچے اپنے شہید ہوئے دونوں اور امام لائے اور لا کر انہیں پیش کیا لاش ان کی گنج شہدا میں, تو اس وقت گنج شہدا میں بی بی آئیں لیکن اپنے بیٹوں کی لاش پر نہیں روئیں. صرف مقاتل میں تاریخ میں ایک واقعہ اور لکھا جاتا ہے جہاں پر بی بی گویا یعنی برداشت سے باہر ہو گیا وہ منظر, اور وہ تھا جب جناب علی اکبر کی لاش آئی. وہ بہت سخت منزل تھی بی بی کے لیے, اتنی روئیں اس وقت, روئیں بہت بیتابی دکھائی. روایات میں ہے کہ اس وقت بی بی اپنے خیمے سے دوڑ کے نکلی اور چادر ہٹ گئی بی بی کے سر سے, پہلی دفعہ زندگی میں بی بی کے سر سے چادر ہٹی, اور خواتین نے دوڑ کر بی بی کے سر پہ چادر دی دوبارہ, اور اس طرح بی بی دوڑتی ہوئی لاش اکبر پہ پہنچی اور جا کر لپٹ کر رونے لگی. اور وہ جملے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں, جا کر جناب علی اکبر کی لاش پر لپٹ کے ہاتھ پھیرتی تھیں اور وا اکبرا وا مصیبتہ کر کے روتی تھیں بی بی. یہ ایک ایسا حادثہ تھا جس نے بی بی کو بہت دوبارہ پھر بہت بیتاب کر دیا, ورنہ پورے حوصلے کے ساتھ عزم کے ساتھ ہر کام امام کے ساتھ انجام دے رہی ہیں. اور سخت ترین منزل پھر وہ آخری لحظہ تھی جب بہن بھائی کی جدائی ہو رہی ہے. سید الشہداء کو روانہ کیا, خود روانہ کیا بی بی نے در خیمہ پر آ کر, یعنی بالکل اس طرح روانہ کیا جس طرح امام حسین علیہ السلام شہداء کو روانہ کر رہے تھے, جس طرح امام نے جناب علی اکبر کو روانہ کیا, حضرت عباس کو روانہ کیا, باقی مجاہدوں کو روانہ کیا, اس طرح اب آخر میں بی بی نے آ کر بھائی کو روانہ کیا میدان کی طرف, اور ساتھ چلنا بھی شروع کیا میدان میں. سید الشہداء نے روکا کہ جب تک میں ہوں آپ نے خیمے سے باہر نہیں آنا, اور واپس خیمے کے در پر آ کر ستون خیمہ پکڑ کے کھڑی ہو گئیں اور صرف امام سے یہ کہا کہ ذرا آہستہ آہستہ جائیں, تیزی نہ دکھائیں, بہت محلن محلہ آہستہ آہستہ جائیں ذرا, اور مڑ مڑ کے ہمیں اپنا چہرہ دکھاتے جائیں, یہ تقاضا کیا بی بی نے. اور پھر در خیمہ پر خیمے کا ستون پکڑ کے کھڑی رہیں اور امام علیہ السلام نے جا کر جنگ شروع کی. امام جب جنگ میں وار کرتے تھے تو تکبیر لگاتے تھے, اللہ اکبر کا نعرہ امام لگاتے تھے, اور بی بی کو تسلی ہو جاتی کہ ابھی بھائی زندہ ہے. اور جب تکبیریں بند ہوئیں تو سمجھ گئی کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے. پھر ستون خیمہ چھوڑ دیا اور اس ٹیلے پر پہنچ گئیں جو معروف ہے تل زینبیہ کے نام سے. وہاں جب پہنچ کر پھر امام علیہ السلام کا وہ آخری منظر بھی دیکھا, یعنی شمر کو پشت امام پر بیٹھا ہوا دیکھا بی بی نے, اور اس وقت بھی بی بی نے فریادیں بلند کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عمر سعد کو خطاب کیا, اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے کہ یہ لعین کہاں جا کے بیٹھ گیا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. یہ منزل بھی بی بی نے طے کی. پھر اس کے بعد بی بی اور مراحل طے کرتی ہوئی شام غریباں, جو حوصلہ بی بی نے دکھایا بہت عظیم کہ بچوں کو جلے ہوئے خیمے راکھ, اور جس میں خواتین گھبرائی ہوئی ظاہر ہے, اور یہ منظر نہیں تھا جو آج جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میدان تھا لاشوں سے بھرا ہوا اور لاشیں بھی پائمال لاشیں, اور وہ لاشیں بھی کسی اجنبیوں کی نہیں تھیں, اپنے لخت جگر کی لاشیں تھیں, اپنے بیٹوں اور بھائیوں کی لاشیں تھیں. ان لاشوں کو دیکھ کر بی بی شام غریباں کو پھر کاروان کو سمیٹ رہی ہے, کاروان کو سنبھال رہی ہیں اور کاروان کو آمادہ کر رہی ہیں. اصل یہاں سے شروع ہوتا ہے, اصل عمل زینبی یہاں سے شروع ہوتا ہے. شام غریباں کے بعد سید الشہداء نے جب کاروان بی بی کے سپرد کر دیا یہاں سے آگے وہ اہم کام جو بی بی نے کیا جو آج کی خواتین کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے جس طرح عرض کیا کہ غم حسین ہمارے دل کے اندر ہونا ضروری ہے. وہ غم جس نے امام علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا نہ وہ غم جو ہمارے دلوں میں ہے. ہمارے دلوں میں جو غم ہے وہ ہمیں مجلس تک لے آتا ہے, آگے نہیں لے کے جاتا, لیکن جو غم امام کا ہے وہ انسان کو آگے میدان میں بھی لے جاتا ہے. اس غم کی ضرورت ہے سمجھنے کی. اور بی بی پھر اس کے بعد سالار کاروان بنتی ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ عصر عاشور کے بعد اگرچہ حجت الہی امام سجاد ہیں لیکن امام سجاد سے کسی نے جا کر کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا, چونکہ حجت خدا کو بچانا ہے. اگر دشمن کو پتہ چل جائے کہ یہ اب حجت الہی ہیں تو وہ انہیں بھی شہید کر دیں گے. اس لیے امام نے منع کیا, روکا باقاعدہ کہ کوئی بی بی یا کوئی بچہ کچھ بھی ان کو پوچھنا ہو, ہدایت لینی ہو, تو وہ سیدہ زینب سے آ کر پوچھیں, بی بی جا کر امام سجاد علیہ السلام سے پوچھیں گی. اور یہی ہوا, جب بی بیوں نے خیمے جلے تو بی بیوں نے پوچھا, آ کر حضرت زینب سے پوچھا کہ کیا کریں, اب جل جائیں یا باہر نکلیں. تو بی بی گئیں جا کر جناب سید ساجدین سے پوچھا کہ کیا حکم ہے. امام نے حکم دیا کہ جلنا نہیں ہے بلکہ خیموں سے باہر چلی جائیں. پھر بی بی نے آ کے امام کا حکم سنایا. اور پورے سفر میں یہی طریقہ کار رہا کہ بی بی جاتی جا کر سید ساجدین علیہ السلام سے پوچھتی, حکم لیتی امامت کا, حجت خدا کا, اور آ کر باقیوں کو بتا دیتی. توجہ فرمائیں خواہران گرامی, یہ نقطہ اگر آپ سمجھ جائیں اور ہم سب سمجھ جائیں, اس وقت ہم آ سکتے ہیں اس میدان میں اور اس مقام پر کہ کسی حد تک تھوڑا سا حق جناب سیدہ کا ادا کر سکتے ہیں ہم, جو حق میری نظر میں ادا نہیں ہوا, ابھی تک ادا نہیں کیا کسی نے, نہ اہل ممبر نے ادا کیا ہے نہ کسی اور نے ادا کیا ہے. توجہ فرمائیں کہ اتنا بڑا واقعہ کہ جس میں پورا خاندان ذبح کر دیا گیا, آل رسول کو اس طرح بے دردی کے ساتھ, اور پھر بیویوں کو اسیر کر لیا گیا, اسیر کر کے سختیوں کے ساتھ کوفہ منتقل کیا گیا تاکہ مزید سختیاں کی جائیں, مصائب ڈھائے جائیں, حوصلے توڑنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا. لیکن بی بی وہاں پر پورے عزم کے ساتھ جو کام بی بی نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ پوری طاقت سے بنو امیہ نے یہ کوشش کی کہ عاشورہ روز جشن بن جائے. ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پہ بعض نادان آتے ہیں اور آ کر لوگوں کو کہتے ہیں عاشورہ کا روزہ رکھو, عزوسہ کا شکرانہ کرو, عاشورہ میں یہ کرو, عاشورہ میں سنا ہوگا یہ آپ نے, ایسے آتے ہیں بعض لا علم بے خبر قسم کے لوگ. بلکہ بعض شہروں میں تو باقاعدہ جشن کا جلوس ہوتا ہے عاشورہ کا, آپ میں سے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا, کراچی میں عاشور کے دن 10 محرم کو ظہر تک عصر تک ماتمی جلوس ہوتا ہے اسی روٹ پر, اور عصر کے بعد یہ جلوس ختم کروا دیا جاتا ہے بائی فورس, اور اس کے بعد پیچھے جشن کا جلوس شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی مسلمان ہیں, وہ ڈول باجے اور آگ اور تماشے اور پٹاخے, اور تعداد ان کی ماتمی جلوس سے زیادہ ہوتی ہے. میں خود دیکھا ہے آنکھوں سے یہ جلوس, میں مسلمان ہیں یہ سارے ناچ رہے ہیں سارے خوشی میں, کیوں جی کہ جشن کا دن ہے. البتہ یہ کرتے ہیں کہتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام کو جیت ہوئی, اس جیت کا جشن ہے یہ, لیکن اصل یہ کام بنو امیہ نے کیا, چونکہ واقعہ کربلا کے بعد حکومت بنو امیہ کی تھی. بنو امیہ نے اس کو روز شکر و روز جشن اور روز فلاں قرار دیا. لیکن آپ توجہ رکھیں گے 1400 سال بعد آج بھی عاشورہ جشن نہیں بن سکا امت کے اندر, بلکہ عاشورہ حسینی ہے. کس طرح عاشورہ حسینی بنا, یہ صرف ایک ہستی کی وجہ سے بنا ہے جس کا نام زینب اولیا ہے, کہ پوری حکومت کے مقابلے میں بی بی کھڑی ہوئی, اور وہ بھی ایک قیدی بی بی, نہ ایک آزاد بی بی, ایک قیدی بی بی اسی حکومت کے مقابلے میں کھڑی ہوئی جس حکومت نے اس کے بھائی کو مار دیا ہے, پورا خاندان ذبح کر دیا ہے, اور اسی حکومت کے مقابلے میں پھر کھڑی ہو جاتی ہے. ایک فارسی شاعر نے مثنوی لکھی ہے, بہت خوبصورت مثنوی ہے, کبھی وقت ہو پوری بیان کی جائے آپ کی خدمت میں, شاعرانہ مثنوی البتہ تاریخی نہیں ہے لیکن خوبصورت جملے ہیں بہت ہی. اس نے یہ بارگاہ بی بی زینب میں یہ عقیدت پیش کی ہے اپنی. ایک جملہ جو اکثر میں نے پڑھا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ کربلا می مرد اگر زینب نہ بود, کربلا می مرد اگر زینب نہ بود, شیے می پج مرد اگر زینب نہ بود. مطلب یہ ہے اس کا شعر کا, فارسی شعر کا, کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا مر جاتی, اور اگر زینب نہ ہوتی تو شیعہ مسلمان مرجھا جاتا, ختم ہو جاتا. کربلا کو نہیں مرنے دیا بی بی نے. آپ توجہ کریں, جنگیں بہت ہوئی ہیں تاریخ میں, پاکستان میں بھی جنگیں ہوئی ہیں, تاریخ میں بھی ہوئی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں ساری دنیا میں. یہ جنگیں اوکے ختم ہو جاتی ہیں, زیادہ سے زیادہ تاریخ میں ان کا ذکر آ جاتا ہے. مثلا پاکستان کی جنگ ہوئی 1965 کی جنگ, آپ سلیبس میں پڑھتے ہیں کہ 1965 میں جنگ ہوئی, 1971 میں پھر جنگ ہوئی, تاریخوں میں لکھا ہوا ہے بس. کتابوں سے باہر ان جنگوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے آج, کتابوں میں یا تذکروں میں آتا ہے. اسی طرح اور جنگ عظیم ہوئی, یہ دو جنگیں جو یورپ میں لڑی گئیں, میں ان کو کہتا ہوں جنگ حقیر, جنگ ذلیل, لیکن یورپی ان کو کہتے ہیں جنگ عظیم, چونکہ خود انہوں نے لڑی ہیں اس لیے اپنی جنگ کا نام جنگ عظیم بنا. عظیم جنگ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یورپ لڑے تو جنگ عظیم ہوتی ہے نا. جنگ عظیم ہوتی ہے جب اس کا مقصد عظیم ہو, اور جنگ حقیر ہوتی ہے جب اس کا مقصد حقیر ہو. اگر جنگ عظیم دیکھنی ہے تو وہ صرف ایک جنگ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے لڑی ہے, اس سے بڑی جنگ کوئی اور زمان کے لحاظ سے مختصر جنگ تھی, چند گھنٹے کی جنگ ہے. سورج طلوع ہوا, چاشت کا وقت تھا جب جنگ شروع ہوئی ہے, یعنی آپ کے آج کل کے وقت کے مطابق 7-8 بجے کا وقت جب جنگ شروع ہوئی ہے, اور عصر کے وقت یہ جنگ ختم ہوگی. بیچ میں 4-5 گھنٹے ٹوٹل وقت بنتا ہے, 4-5 گھنٹے کی جنگ ہے. لیکن 4-5 گھنٹے کی جنگ یہ صدیوں پر حاوی ہو گئی ہے, اور وہ جنگیں جو صدیوں تک جاری رہی ہیں آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. یہ کس وجہ سے ہوا؟ اگر یہ جنگ ہو گئی تو تاریخ نگاروں کے اوپر چھوڑ دی جاتی, خطیبوں کے پاس چھوڑ دی جاتی, تو کبھی بھی یہ نہ ہوتا منظر جو آج ہے, بلکہ صرف سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہوتا جس طرح اور جنگیں ہوئی ہیں. مثلا تاریخ اسلام کی جنگیں ہوئی ہیں نا, جنگ بدر ہوئی ہے, جنگ احد ہوئی ہے, جنگ خیبر ہوئی ہے, جنگ خندق ہوئی ہے. یہ جنگیں آپ کو کہاں نظر آتی ہیں؟ تقریروں میں, کتابوں میں, تذکروں میں یا نظر آتی ہیں. لیکن کربلا تنہا جنگ ہے جو ابھی تک میدان میں نظر آتی ہے, ابھی تک عملی ہے, ابھی تک میدانی ہے, اور ابھی تک پھیلتی جا رہی ہے. اصل ہوا کیا؟ یہ جنگ تھی, سید الشہداء اس میں شہید ہوئے اپنے انصار اور ساتھیوں اولاد کے ساتھ. رہبری کی, امام نے قیادت کی, اسلام کی, دین کی, امت کی, اگرچہ امت اس میں شامل نہیں ہوئی لیکن امام نے دین بچایا, امت کو بچایا, حرمت کو بچایا. اس کے بعد جو اہم واقعہ ہوا وہ یہ کہ جو کچھ سید الشہداء نے بچایا اور انجام دیا اس سب کو بی بی زینب نے بچایا. یعنی اب یہاں سے قیادت جناب سیدہ کی شروع ہوتی ہے. یتیم بچے ساتھ ہیں, خود اسیر ہے, خود بھوکی ہیں, خود پیاسی ہیں, خود تھکی ہوئی ہیں. آپ توجہ کریں, حالت بی بی کی یہ تھی, اتنی تھکی ہوئی تھی, اتنی خستہ تھی, اگر بی بی کے جسم کے وہ خستگی دیکھیں وہ ایک طرف اور دل پہ جو غم تھا جگر پہ جو غم تھا وہ ایک طرف, جس کے سامنے اتنی لاشیں پڑی ہوئی ہوں. آپ میں سے اکثر مائیں ہیں, آپ کو اولاد کا دکھ درد ہے, آپ کے بھائی ہیں, اگر آپ کو پتہ چل جائے بھائی بیمار ہے, سر میں درد ہے, بہن کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ اگر ماں کو پتہ چل جائے بچے کے پیٹ میں درد ہے, ماں کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ لیکن جس کا بھائی اور بیٹے سارے پائمال لاشوں کے ساتھ سامنے مقتل میں پڑے ہوئے ہوں, اس بی بی کا حوصلہ دیکھیں. ہمارے یہاں کسی کا فوت ہو جاتا ہے تو جو سوگوار خاتون ہوتی ہے اس سے کچھ بات ہی کوئی نہیں کرتا, کیونکہ یہ دکھیا ہے, یہ سوگوار ہے, کوئی چیز لینی ہو دینی ہو اسے نہیں بات کرتے, وہ کہتے ہیں آج یہ معمولی حالت میں نہیں ہے, گھر میں کوئی چیز ضائع ہو رہی ہو کچھ ہو رہی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ اس کو نہیں چھیڑو چونکہ آج اس کی حالت کچھ اور ہے, اس کا والد, اس کا بھائی, اس کا عزیز فوت ہو گیا ہے. تو ایسی خاتون جس کے 72 جنازے پڑے ہوئے ہیں, اور نہ یہ کہ آج اسے کچھ نہ پوچھیں بلکہ باقی ماندہ سب کچھ اب اس نے بچانا ہے, اور یہی کام کیا بی بی نے. تمام کاروان شام غریبہ اکٹھا کیا اور بٹھایا ان کو, اور اس کے بعد خاہران گرامی زینبی مکتب سمجھیں, سید الشہداء علیہ السلام نے آخری وقت بی بی سے ایک تقاضا کیا تھا, وہ کیا تھا کہ اے بی بی مجھے اپنی تہجد کی نماز میں نہ بھولنا, امام ہیں, امام معصوم بی بی سے کہہ رہے ہیں کہ زینب مجھے اپنے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. اور وہ شام غریبہ کی نماز شب, نماز تہجد ایک الگ نماز تہجد تھی, جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر مصلح بنا کر بی بی وہاں پر نماز کے لیے بیٹھی, بیٹھ کے نماز تہجد پڑھنے لگی. باقی بیویاں پوچھنے لگیں کہ بی بی آپ ہر روز کھڑے ہو کے پڑھتی تھیں, آج بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہیں؟ فرماتی ہیں آج کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر, کھڑی نہیں ہو سکتی ہوں, آج میری ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے میں کھڑی ہو سکوں. بیٹھ کے بی بی نے نماز تہجد پڑھی. اب آپ توجہ کریں کہ ایک طرف سے اتنا دباؤ, اتنا فشار, اتنی سختی کے اندر ہے یہ بی بی, اور دوسری طرف سے اس کا عزم و حوصلہ دیکھیں کہ اس کاروان کو لے کے چلتی ہیں. جو کارنامہ بی بی نے کیا وہ یہ تھا, خاران گرامی, یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں, آپ نقطہ جو ہمارے سمجھنے کا ہے کہ واقعہ کربلا کو بی بی نے ایک تحریک میں بدل دیا. تحریک, تحریک حرکت سے ہے, حرکت دینا, امت کو حرکت دینا, اس کو تحریک کہتے ہیں, جمود توڑنا. اس وقت جب کربلا کا واقعہ ہوا پوری امت جمود کا شکار تھی, عورت اور مرد, مکی اور مدنی, مشرقی اور مغربی, عرب و عجم, سب کے سب مکمل جمود کا شکار تھے. ان سب کو امام حسین علیہ السلام خود فرما رہے ہیں مدینے والوں کو کہ میں جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ ہو, مکہ والوں کو کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں میرے ساتھ ہو, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. یعنی جمود, سکوت, خاموشی, لا تعلقی. ایک یہ حالت تھی جب یہ کاروان چلا تھا, مدینے میں بالکل جمود, مکہ میں جمود, بصرہ میں جمود, کوفہ میں جمود, ہر شہر میں جمود تھا جب یہ کاروان چلا. پھر یہ کاروان چلا اور کربلا میں جا کر آدھا کاروان وہاں ختم ہو گیا, جو مردوں کا حصہ تھا وہ شہید ہو گئے سارے. کہ کربلا میں ایک دو بیویاں بھی شہید ہوئی ہیں وہ جانتی ہیں آپ, ام وہاب کربلا میں شہید ہوئی, وہ دلیر خاتون, شیر دل خاتون کربلا کی ایک ام وہاب ہے جو چند روز پہلے مسلمان ہوئی تھی, کرسچین تھی یہ, عیسائی, بیٹے سمیت بہو سمیت یہ مسلمان ہوئی, اور وہاب قلبی ان کا بیٹا تھا, وہ بیٹا گیا عاشور کے دن لڑا اور بہت دلیری سے لڑا اور پھر شہید ہو گیا. اس کے قاتل نے سر کاٹا اور سر کاٹ کر آ کر وہاب کی ماں کی طرف پھینکا کہ ہم تجھے منع کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کو نہ بھیج میدان میں. تو وہ دیکھیں وہ ماں عجیب ماں تھی, وہ آئی اور آ کر اس نے وہ بیٹے کا سر اٹھا کے قاتل کی طرف پھینکا اور کہنے لگی کہ جو خدا کی راہ میں دے دیا ہے واپس نہیں لیتے ہم, کاٹا ہے تو لے جا, ابھی تو میں نے تو دے دیا تھا, میری طرف سے تو چلا گیا بس، اب تو کس لیے سر مجھے آ کے تو. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب وہب کی زوجہ، یہ وہ دلہن تھی، چند روز کی دلہن تھی، شادی ہوئی تھی ابھی ابھی اس کی، اسے برداشت نہیں ہوا یہ منظر. اس نے خیمے کا، سارائی خاتون تھی، وہ بھی بہت دلیر تھی، سارائی خاتون تھی، خیمے کا ستون نکالا اس نے اور نکال کر اسی قاتل پر حملہ کر دیا. اس نے قاتل کو گرا دیا اس خاتون نے، دوسرے لائن نے آ کر اس بی بی کو وہاں پر شہید کر دیا. یہ خاتون بھی وہاں پر شہید ہوئی کربلا کے اندر. بی بی نے اس واقعے کو، کربلا کو، بنو امیہ کی حکومت ہے، بنو امیہ کے پاس میڈیا تھا. آج کل تو ذرا ٹیکنالوجی نے میڈیا کو بہت ترقی دے دی ہے، الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، سیٹلائٹ میڈیا آ گیا ہے، اور طرح طرح کا پرنٹڈ میڈیا ہے. اس وقت میڈیا بھرپور انداز سے کام کر رہا ہے، لیکن بنو امیہ نے اس سے زیادہ مضبوط نظام میڈیا کا بنایا ہوا تھا. بنو امیہ نے 9000 سرکاری خطیب پیسے دے کے تنخواہ پہ بنائے ہوئے تھے. یہ 9000 خطیب، ان کا کام لوگوں کو وہ باتیں بتانا جو بنو امیہ چاہتے تھے، اور ان میں سے ایک موضوع اہم، امیر المومنین پر تان تشنی کرنا، علی علیہ السلام پر، اور دوسرا موضوع کربلا کے واقعہ پر پردہ ڈالنا، اور کربلا کے واقعے کا رخ موڑ کے پیش کرنا، توڑ مروڑ کر پیش کرنا. 9000 خطیب اگر ہر جمعے کو 9000 خطبے ایک ملک میں اگر دیے جائیں، آپ کے پاکستان میں ایک خطبہ دیا انہوں نے یہ حال ہوا. دیکھا نا آپ نے، ایک خطیب نے ایک خطبہ دیا عاشور کے دن، تو کتنا بڑا مسئلہ حادثہ ہو گیا، کتنا فتنہ ہو گیا وہاں پر. اب 9000 خطیب اگر ایک ہی بات کر رہے ہوں فتنوں والی، تو آپ دیکھیں اس مملکت کی کیا حالت ہوگی. ایک طرف حکومتی مشینری، حکومتی بجٹ اور حکومتی افراد، حکومت کی فوج، پولیس، ہر چیز، اور 9000 علماء بھی حکومت کے ساتھ، یہ سب مل کر، یعنی 9 لاکھ فوج ہے اور 9000 خطیب ہیں، یہ ساری حکومتی مشینری مل کر کربلا کے واقعہ کو ایک رخ دینا چاہتے ہیں. کیا رخ دینا چاہتے ہیں؟ کہ یہ تقدیر تھی، چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لہذا اللہ کے حکم کے بغیر جب کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جو ہم نے کیا وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا ہے، جو انہوں نے کیا وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے سارا کچھ. حکومت یہ چاہتی ہے ایک بی بی تنے تنہا پوری حکومت کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ میں تمہیں کربلا کا رخ موڑنے نہیں دوں گی. اور دیکھیں آخر میں کامیابی کس کی ہوتی ہے. 9000 خطیب ہار جاتے ہیں اور بی بی زینب کربلا کو دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. آج گھر گھر میں اور گلی گلی میں یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ کس کی کامیابی کی علامت ہے؟ یہ بی بی زینب کی کامیابی کی علامت ہے. لیکن ایک چیز ہمیں بی بی زینب کو جواب دینا ہوگا، ہم سب کو. بی بی کیا کہے گی کہ میں نے لاشیں چھوڑ کر جس تحریک کو شروع کیا تھا، میں نے جنازے چھوڑ دیے، میں قیدی حالت میں جس چیز کو میں نے شروع کیا تھا، میں نے تازیانے کھا کھا کے جو کام شروع کیا تھا، آج اس کی وارث تم ہو، آج تمہارے پاس ہے وہ. اس کو تم نے کیا کیا ہے، اسے کہاں پہنچایا ہے؟ آیا صرف رسموں میں اس کو گزار دیا ہے، یا مقصد جو بی بی زینب کا تھا وہ بھی کچھ آگے بڑھا ہے؟ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ایک بی بی ایک تحریک کی بنیاد رکھے. 1400 سال سے وہ تحریک مسلسل چل رہی ہے، 1400 سال سے چل رہی ہے، اور ہر گلی کوچے میں اس وقت پہنچ چکی ہے یہ تحریک، ہر جگہ پہنچ چکی ہے. حکومتیں اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن یہ رکتی نہیں ہے. لیکن ایک چیز اس کے اندر ہے کہ آزاداری کے نام پر یہ تحریک ہے بی بی زینب کی. اس تحریک کو آپ توجہ کریں کہ ایک خاتون مدینہ سے خود چلتی ہے ساتھ رضاکارانہ طور پر، جا کر اپنے شوہر کو بھی راضی کرتی ہیں، شوہر نہیں آئے، بی بی زینب کے شوہر امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، عبداللہ ابن جعفر، جعفر طیار کے بیٹے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، جناب ابو طالب کے بیٹوں میں سے ایک تھے جعفر طیار جو شہید ہو گئے، ان کی اولاد میں سے یہ ہیں عبداللہ ابن جعفر۔ ایک بیٹے ہیں عقیل جناب ابو طالب کے، ان کی اولاد میں سے ہیں مسلم ابن عقیل۔ اور ایک بیٹے ہیں علی، علی کی اولاد میں سے حسین ابن علی ہیں۔ تین بیٹے ہیں ابو طالب کے، جعفر، عقیل اور علی، تینوں کی اولاد مدینے میں موجود ہے۔ جعفر کی اولاد عبداللہ ابن جعفر، عقیل کی اولاد مسلم ابن عقیل، اور علی کی اولاد حسین ابن علی اور بنت علی۔ اب علی کی اولاد امام ہیں، رہبر ہیں، عقیل کی اولاد ساتھ ہیں، سفیر بن کے گئے، کوفہ میں جا کے شہید ہو گئے۔ جعفر کی اولاد عبداللہ ابن جعفر ہیں، ایک طرف سے بی بی کے شوہر بھی ہیں اور دوسری طرف سے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ کسی بھی وجہ سے وہ نہیں شامل ہوئے، بعضوں نے کہا بیمار تھے، بعضوں نے کہا امام نے خود ان کو کہا، بلکہ بہت سارے وجوہات ہیں، اب اس طرف نہیں جاتے کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ شوہر نہیں آئے مصلحت کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی، لیکن بی بی اس شوہر سے اجازت بھی لی، جو خود امام کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں، اس شوہر سے اجازت لے کر خود آئی، بچے بھی ساتھ لے کر آئی، پھر قدم قدم پر امام کے ساتھ رہی، اور سخت ترین مارکہ جب شروع ہوا تو قیادت بھی بی بی نے سنبھال لی۔ اس کا مطلب کیا ہے خواہران گرامی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک خاتون کے اندر عزم پیدا ہو جائے، اور جب ایک خاتون کی رزم شروع ہوتی ہے تو مردوں سے بہت زیادہ کامیاب رزم کرتی ہے، مردوں سے بہت آگے، جہاں مرد جا کر ختم کرتے ہیں وہاں سے خاتون آگے شروع کرتی ہے۔ یہ رزم وہ ہے جو بی بی زینب نے شروع کی۔ اس کو ہم صرف رسومات میں نہ طے کر دیں کہ ہر محرم آئے اور ہم طے شدہ رسومات کے مطابق بیٹھیں اور اٹھیں اور چلے جائیں، لیکن وہ اصل روح زینبی وہ آگے نہ بڑھے۔ توجہ فرمائیں، ایک حکومت کے خلاف قیام، ایک بی بی تنہ تنہا پہلے جاتی ہے، کوفہ لے گئے، بازاروں سے گزارا، عبیداللہ کے دربار میں لے گئے۔ عبیداللہ کے دربار میں عبیداللہ ابن زیاد اس لعین نے ایک طرف سے ظلم کیا، ظلم کرنے کے بعد اب اسے پتا تھا کہ یہ بی بی جو کھڑی ہوئی ہے کتنی دکھیا ہے، کتنی رنجور ہے، کتنے دکھ درد مصائب اس کے اوپر ٹوٹے ہیں، اتنے مصائب بی بی پر ٹوٹے تھے کہ معصوم نے، امام معصوم نے بی بی کا لقب ڈال دیا تھا، کنیہ بنا دیا تھا ام المصائب، مصائب کی ماں، اتنے مصائب ٹوٹے تھے کہ بی بی کو کہتے تھے ام المصائب، یہ ام المصائب بن گئی بی بی۔ جب عبیداللہ کے دربار میں گئیں اسیر ہو کر، وہاں پہنچی، عبیداللہ نے بی بی کو مزید دل دکھانا چاہا، نمک زخموں پہ ڈالنا چاہا، اس نے کہا کہ دیکھا خدا نے کیا کیا آپ کے پاس ساتھ، کیسا ہوا، اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ، خدا کو کیسے پایا۔ اب توجہ کریں، یہ ہے عزم زینبی، وہ روئی نہیں، آہ وہ ویلا نہیں کیا، فریاد نہیں کی، ضعف نہیں دکھایا، کمزوری نہیں دکھائی، چونکہ دشمن کے سامنے ہے نا۔ میں پچھلا خمسہ کوئٹہ میں تھا، پچھلے ہفتے کوئٹہ میں، ان عزیر کے بہت سارے خاندان شہداء کے تھے، خانوادہ شہداء، بہت تباہی کوئٹہ میں، ظلم ہوا، وہ خواتین ان کے خاندان بھی موجود تھے۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ جب لاشیں گرتی ہیں آپ کی تو لاشوں پہ رو لیا کرو، دشمن کے سامنے نہیں رویا کرو کبھی بھی، میڈیا کے اوپر نہ آ کے رویا کرو، بعض مناظر اچھے نہیں ہوتے، بعض بیبیاں ہیں، ٹھیک ہے بچہ مر گیا آپ کا، شہید ہو گیا، جو کچھ ہوا، یہ سمجھ لو کہ رونا کہاں ہے ہمیں، دشمن کے سامنے کبھی نہ رو، چونکہ دشمن کے سامنے جب روتی ہو ترحم کے لیے تو دشمن خوش ہوتا ہے، اس یہ وہ رونا ہے جو دشمن کو خوش کرتا ہے، دشمن کے سامنے نہ رویا کرو۔ دشمن کے سامنے بی بی نہیں روئی, اس نے یاد دلایا کہ دیکھا کربلا میں کیا ہوا آپ کے ساتھ, کیا ہوا, اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ, یہ زخم پہ نمک ڈال رہا تھا, تکلیف دے رہا تھا. اس وقت بی بی نے اس کو جواب دیا کہ رأیتہ جمیلا, خدا کی قسم میں نے کربلا میں خدا کو بہت خوبصورت پایا ہے, اتنا خوبصورت خدا کربلا میں, اتنا عمر بھر میں یہ خوبصورتی نہیں دیکھی تھی اللہ کی جتنا خوبصورت خدا کربلا میں دیکھا ہے میں. خوب یہ بی بی زینب کے علاوہ کون خاتون ہے جو جملے کہہ سکے اس حالت میں, اتنی لاشیں, اتنے سر نوکے سنا پہ سامنے ہو, خود اسیر ہو اور خستہ ہو, اور جب دشمن کے مقابلے میں آئے اور دشمن اس کے حوصلے پست کرنا چاہے, توڑنا چاہے, وہاں پر دشمن کی منہ اس طرح سے بند کرے کہ خدا کی قسم خدا کو بہت حسین, بڑا زیبا پایا. نہیں کہا کہ ہم پر رحم کر, ہم پر ظلم نہ کر, نہ, انہوں نے کہا تم نے جو کرنا تھا کر دیا ہے, جو کر سکتے ہو کرو. رحم کی اپیلیں نہیں کی بی بی نے, ضعف نہیں دکھایا, کمزوری نہیں دکھائی. پھر اس کے بعد شام, کہ شام کی منزل کوفہ سے بھی زیادہ سخت تھی, کہ جناب سید ساجدین کربلا و شام و کوفہ میں سے شام پر بہت زیادہ رویا کرتے تھے, کربلا پر بھی روتے تھے لیکن شام پہ بہت روتے تھے. چونکہ شام میں یزید تھا اور اس نے ایک اور طرز سے اہل بیت کے ساتھ رویہ اپنایا جو امام نے آنکھوں سے دیکھا تھا, اس لیے ساری عمر روتے رہے امام. جب وہاں پہ پہنچی بی بی, یزید نے پہلے سر حسین علیہ السلام منگوایا اور اس کی بے حرمتی کی, بی بی نے اس کو روکا. پھر اس کے بعد یزید نے شعر پڑھے, وہ ایک بندر بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ مست نشے کے اندر, اور دربار سجایا ہوا فاخرانہ انداز میں خوشی بنا رہا ہے کہ میں نے اپنے رقیب حریف مار دیے ہیں اور ان کا خاندان اسیر بنا لیا ہے, تو تاثر یہ دینا چاہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے کامیابی ہوئی ہے. شعر پڑھے, ان شعروں میں انکار کیا, نبوت کا انکار کیا, وحی کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا, رسالت کا انکار کیا, دین کا انکار کیا, اور یہ کہا کہ یہ بنو ہاشم نے صرف ڈھونگ رچایا ہوا ہے, کوئی وحی نہیں ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے, کوئی قرآن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, معاذ اللہ, نعوذ باللہ, یہ سب ایسے ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس نے شعر پڑھے, اور پھر اس کے بعد اب تاثر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے اس شاعری کا اثر ان پر کیا, قیدیوں پر کیا پڑا ہے. بہت اہم بات ہے, توجہ فرمائیں. اس وقت پھر علی کی اسیر بیٹی, پھر حالت کیا ہے وہاں آپ سنتی رہتی ہیں, حالت یہ ہے کہ سر پر ردا نہیں ہے, اسیر ہے, خستہ ہے, کربلا سے کوفہ شام تک کا سفر کیا ہے, اور پھر قیدی ہو کر دربار میں کھڑی ہوئی ہے, باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو ذرا ذہن میں لے کر حاضر کریں اس منظر کو, کہ زہرا کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے, باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں کے اوپر, بیچ میں کھڑی ہوئی دربار میں, چاروں طرف کرسیاں لگی ہوئی, لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور اسیر کھڑی ہوئی ہے, اور اس دربار پر نگاہ ڈال کے اور پوچھتی ہے کہ کیا کوئی مسلمان ہے اس محفل کے اندر. یعنی بی بی یہ پوچھ رہی تھی کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے یہاں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر ہے تو بتانا یہ چاہتی تھی کہ وہ محمد رسول اللہ جس کا نام لے کر مسلمان ہوتے ہو, میں اس کی بیٹی ہوں, میں ہی ہوں وہ اس کی بیٹی, یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کوئی مسلمان ہے اس محفل کے اندر, مجلس کے اندر. پھر اس کے بعد ایک ایک جملے کے یزید کی تقریر کا بی بی نے جواب دیا, اور اس لہجے میں جواب دیا کہ دربار کے اندر سناٹا چھا گیا, ہیبت پڑ گئی بی بی کی خطبے کی. جس طرح ادھر خطبہ دیا کوفہ کے بازار میں, مارکیٹوں کا حال دیکھا ہوا ہے, بازاروں کا غل غپاڑا شور شرابہ ہوتا ہے, اگر کوئی مرد بھی بات کرنا چاہے تو کسی کو سنائی نہیں دیتی, اور جب ایک عورت بولنا چاہے تو کس کو سنائی دیتی ہے, لیکن اس وقت بی بی ایسے عزم کے ساتھ بولی, روایات میں کہ پورے بازار میں سناٹا چھا گیا, الا یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر, اے کوفیوں سنو, اور پورے بازار میں سناٹا چھا گیا. ہیبت پڑ گئی بی بی کی. اسی طرح دربار میں جا کر جو خطبہ دیا, بہت عظیم خطبہ, بڑا جانانہ خطبہ دیا بی بی نے, مبہوت ہو گیا یزید, اتنا رسوا ہوا. اس رسوائی سے بچنے کے لیے اس نے ایک درباری سرکاری خطیب بٹھایا ہوا تھا, اس کو کہا کہ تو اٹھ کے تقریر کر اب, تاکہ بی بی کے خطبے کا اثر ختم کر کے دربار کا ماحول واپس پلٹائے. وہ خطیب جو ہی کھڑا ہوا خطبہ دینے کے لیے, تو اس نے یوں خطبے کا آغاز کیا اس سرکاری یزیدی خطیب نے. اس نے یہ کہا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی ہے, یزید کے دشمنوں کو ذلت دی ہے. یہ جملہ اس کی زبان سے نکلنا تھا کہ یہاں سید ساجدین سیدھے ہوئے تو کو زنجیر کے ساتھ, اور اس خطیب کو کہا کہ ایوہ الخاطب, اے خطیب سرکاری درباری چپ ہو جا, تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا ہے. توجہ فرمائیں, یہ عزم, یہ حوصلہ, یہ جرت. اور امام نے پھر یزید کو خطاب کیا کہ اے یزید, تو کیا سمجھتا ہے کہ تخت پہ بیٹھ کے احساس عزت کر رہا ہے, ہمیں زنجیروں میں جکڑ کے تو سمجھتا ہے کہ ہمیں تو تذلیل کر رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ شیر شیر ہی ہوتا ہے اگرچہ زنجیروں میں ہی جکڑا ہوا کیوں نہ ہو. تو زنجیروں میں سمجھ کے سمجھتا ہے کہ ہمارا مقام کم ہو گیا ہے, ہم وہی ہیں زنجیروں میں بھی, زنجیر سے باہر جو ہمارا مقام ہے تو کم نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد بی بی شام کی منزلیں گزار کے پھر واپس مدینہ آئی. کربلا کے بعد خصوصاً جہاں سے گزری ایک انقلاب برپا کر کے گزری. جب واپس مدینہ تشریف لے آئیں, مدینہ میں ایک سال بی بی نے گزارا, کربلا شام کی قید سے واپس آ کر ایک سال اور مدینہ میں رہی. مدینہ کے حاکم نے یزید کو خط لکھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ مدینہ تیرے اختیار میں رہے, تو سمجھتا ہے حسین کو قتل کر کے اب تو آسودہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, حکومت کر رہا ہے, اس سے زیادہ مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ اگر یہ بی بی یہاں مدینہ میں رہی, مدینہ تیرے اختیار سے نکل جائے گا. اس وقت یزید نے پھر خط لکھا کہ دوبارہ بی بی کو, لیکن اب اسیر کر کے نہ, پہلے کی طرح نہ لاؤ دمشق, اب ذرا اور انداز سے لے کر آؤ کہ دوبارہ بی بی کو دمشق لے کر آؤ. پھر بی بی کو مدینہ سے منتقل کیا گیا دمشق, اور اس وجہ سے بی بی کی شہادت دمشق میں ہوئی ہے. ابھی قبر وہاں سوریا میں ہے بی بی کی, وہاں دمشق میں ہے, شام میں ہے. دوبارہ بی بی کو شام منتقل کیا گیا, چونکہ یزید بوکھلا گیا تھا جناب زینب کے اس عمل سے جو آپ نے ایک سال کے اندر مدینے میں انجام دیا. اب توجہ فرمائیں, بی بی نے کیا کیا, ایک سال بی بی نے مدینے میں گزارا, اور یہی مدینہ جو جمود کا شکار تھا, سکوت, خاموشی, بڑے بزرگوں کا شہر تھا, صحابہ رسول اللہ, ان کی اولاد, ان کے بیویاں بچے جو اپنی آرام سکون کی زندگی گزار رہے تھے, بی بی نے آ کر ان کا آرام سکون ختم کیا. اور 61 ہجری میں یہ مدینہ چپ تھا, 63 ہجری میں مدینے میں انقلاب برپا ہو گیا. دو سال بعد بی بی نے انقلاب برپا کیا. 63 ہجری میں پورا مدینہ اٹھ کے یزید کے خلاف کھڑا ہو گیا. یزید کو ایک بہت بڑی فوج بھیجنا پڑی شام سے مدینہ کو کچلنے کے لیے, اور 63 ہجری میں مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ میں یہی صحابہ اور اولاد صحابہ ان کا قتل عام کیا, عورتوں کی بے حرمتی کی, اور باقی شہر اس وقت خاموش تماشائی بیٹھے رہے, اور مدینہ کے اوپر ظلم و ستم ہوا. یہ انقلاب مدینہ کے اندر یہ بی بی زینب نے پیدا کیا تھا. آ کر مدینہ والوں کو بتایا کہ تم کیا ہو, کوفہ سے گزری, کوفہ والوں کو متوجہ کیا کہ 64 ہجری اور 65 ہجری میں کوفہ میں قیام ہوا, توابین کا قیام ہوا, مختار کا قیام ہوا, ایک ایک کر کے اس کے بعد شروع ہوئے یہ مسائل, وہ سب در حقیقت بی بی کی زحمتوں اور محنتوں کا نتیجہ تھا. خلاصہ یہ کہ کربلا میں بی بی برابر کی شریک ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، مقصد کربلا، نزت کربلا میں، دین کی حفاظت و دین کی بقا میں، اور اکیلے پوری حکومت و ستمگار ترین حکومت تاریخ کی، انسانیت کی سب سے زیادہ ظالم حکومت کے سامنے اکیلے کھڑی ہوگی، اسیر تھی پھر بھی کھڑی ہوگی. اور توجہ کریں، وہ گھریلو مسائل ایک طرف، چونکہ بی بی بھی گھریلو خاتون تھی، بچے تھے، شوہر، گھر، اس کے باوجود دین کو نہیں بھولی، اپنا فریضہ نہیں بھولی. خاران گرامی، خواتین کو سب سے پہلے اپنا مقام پیدا کرنا ہے، عظمت پیدا کرنی ہے اپنی، اپنا مقام ڈھونڈیں کہ آپ کا مقام کہاں ہے، اللہ نے آپ کا کیا مقام بنایا ہے. وہ مقام جو اس وقت آپ نے اپنا لیا، گلے لگا لیا، یہ نہیں ہے آپ کا مقام. آپ کو اس جزی و ضمنی، ضمنی یعنی ایک ہوتا ہے نا اصلی، اور اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے ضمنی چیز، اب معلوم نہیں ضمنی کا معنی سمجھ رہی ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے. جی سمجھ آ رہی ہے ضمنی چیز، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک مہمان جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو لے جاتا ہے لیکن اس کو دعوت نہیں ہوتی. جیسے آپ کو کسی نے بلایا، آپ ضمن بچوں کو بھی لے جاتی ہیں ساتھ، تو بچے ضمنی ہیں، ضمنی کہلاتے ہیں، اصلی نہیں ہے. اصلی، اصلی کے علاوہ جو ساتھ ہو اس کو کہتے ہیں ضمنی. ضمنی یعنی ان کو بلایا نہیں گیا تھا، یہ شامل نہیں ہے لیکن ساتھ چل پڑیں گے. خواتین جو زندگی بسر کر رہی ہیں وہ ضمنی زندگی ہے، یعنی اصل زندگی مردوں کی ہے، یہ سپورٹر ہیں ان کی، ان کا کام ان کو ناشتے بنا کے دینا، ان کو راشن پکا کے دینا، ان کو استریاں کر کے دینا، ان کا کام کیا ہے، اللہ تلالے مچانا جا کر. آپ زندگی میں اصلی ہیں، نہ ضمنی ہیں، آپ اصلی ہیں. آپ اپنا میدان چھوڑا ہوا ہے آپ نے، آپ اصلی ہیں. مرد بھی اصل ہے، آپ بھی اصل ہیں، دونوں زندگی کے اصل روپ ہیں. نہیں ہے کہ ایک اصلی روپ ہے اور ایک غیر اصلی روپ ہے، ایک سپورٹر ہے، نہ سپورٹر نہیں ہے، برابر کی شریک ہیں آپ. دین میں آپ کا کردار ہے، رول ہے، وہ کردار رول آپ نے اپنانا ہے، دین کے اندر اپنا مقام بنانا ہے. ضمنی زندگی سے نکل کر اصلی میدان میں آئیں آپ، زندگی کی اصلی ذمہ داریاں اپنے دوش پر لیں، اپنے کندھوں پر لیں. اس کے لیے بصیرت، شعور، آگہی اپنی بڑھائیں، بصیرت و شعور اپنا بڑھائیں. آج الحمدللہ ایسے مواقع آپ کے لیے پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے یہ بصیرت و شعور اپنا بڑھا سکتی ہیں، کہ تعلیمی مواقع، تبلیغی مواقع عام ہو چکے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، لیکن ہر فرصت سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً یہی مجالس، مجالس عزا ایک بہترین موقع و فرصت ہے خواتین کے لیے، کہ صرف رسومات کی حد تک اکتفا نہ کریں، صرف اگربتیاں اور موم بتیاں جلانے پر اکتفا نہ کریں، آگے بڑھ کر اس میدان میں قدم رکھیں جس میں بی بی زینب نے قدم رکھا تھا، اور اصلی ذمہ داریاں اپنے دوش پر لیں، زندگی کی اور دین کی، اور اپنے معاشرے کی، اپنی قوم و ملت کی اصلی ذمہ داریاں اپنے دوش پر لیں. اذانوں کا وقت ہو گیا ہے، لیکن موضوع ظاہر ہے کہ ابھی اختتام پذیر نہیں ہوا، لیکن اصل مطلب متوجہ ہو گئی ہیں انشاءاللہ آپ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، پروردگار انشاءاللہ آپ سب کی بصیرت و آگاہی میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ عزم زینبی کے ساتھ رزم زینبی لڑ سکیں انشاءاللہ آپ، اور جو فرائض دینی ہیں ان کو سمجھ کر ان کو اس عہد میں نبھا سکیں انشاءاللہ آپ. اگر میدان میں آئیں تو مردوں سے زیادہ کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کے ذریعے سے عطا ہوگی. صلوات پڑھیے محمد.